الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على فضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين 22 رکوع کے آغاز میں عہد الست کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رب اور مالک کے اپنی پہچان کروائی تھی پوری نسل آدم کو ایک ہی موقع پر. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اور یاد کرو جب نکالا تھا تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ بنایا تھا خود انہیں ان کی جانوں پر, جسے ہم کہتے ہیں بقائمی ہوش و حواس. فلاں اقرار ہم کر رہے ہیں بقائمی ہوش و حواس, یعنی ان کو گواہ بنایا کہ جو کچھ اس وقت کہا جا رہا ہے تم ہوش و حواس میں ہو, نا اقرار کرتے ہو. الستو بربکم, کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں مالک نہیں ہوں؟ قالو بلا, سب نے کہا کیوں نہیں, یقیناً. یہ ہے وہ عہد الست جس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا بہت, اور یہ بہرحال انسان کے اندر فطرت کے اندر وہ امپرنٹ ہے. اور اسی وجہ سے قرآنی آیات کو بھی پڑھتے ہوئے اللہ یاد آتا ہے. زمین و آسمان کے اندر مظاہر فطرت میں غور و فکر کریں گے تو اللہ کی یاد آئے گی. ہاں البتہ ہم خود ڈھیٹ بن کے کہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں ماننا, پھر جتنا مرضی غور کرتے رہیں. اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. تو وہ جتنی کہ ان کو یوں کہنا چاہیے کہ مشاہدے کی وجہ سے اللہ کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی خلاقی, اس کی صفات کمال, جتنا مشاہدہ انہیں ہوتا ہے جو خاص طور پر ایسٹرانومی کے طالب علم ہیں, فلکیات کے طالب علم ہیں. لیکن یہ کہ جب طے کیا ہو کہ ہم نے اللہ کو تو ماننا ہی نہیں, اللہ کی بحث ہی ایک مبہم سی بحث ہے, بے معنی سی بحث ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دانستہ اللہ کا انکار ہے, اور اس کا سبب کیا ہے وہ ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے کہ کیوں ایسا ہوا ہے انشاءاللہ. قالوا بلا, سب نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں. شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی, ہم اقرار کرتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ عذر تمہارا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل, یا تم یہ کہنے لگو کہ بے شک ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا ہم سے پہلے. وکنا ذریتا من بعدہم, اور ہم تو تھے ان کے بعد ان کی اولاد میں سے, یعنی آبا و اجداد نے جو رستہ دکھایا ہم تو اسی پر چلتے رہے. افتہلکنا بما فعل المبطلون, تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس وجہ سے جو کیا تھا باطل پرستوں نے, مبطلون نے, جو باطل کو پروموٹ کرنے والے تھے, جو کچھ انہوں نے کیا اس کی سزا ہمیں نہ دے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اسی طرح ہم واضح کرتے ہیں آیات کو اور تاکہ وہ رجوع کریں, اپنے اندر جھانکیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائیے انہیں خبر اس کی کہ جس شخص کو ہم نے دی تھی اپنی آیات میں سے آیات، کچھ نشانیاں عطا کی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ نکل گیا ان سے، یعنی کوئی اللہ والا تھا اور صاحب کرامات بزرگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایسی کوئی شخصیت تھی اور بنی اسرائیل کی ہے، بلعام بن باورہ اس کا نام آیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، مثال اس کی دی گئی ہے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اللہ نے تو اسے بہت اونچا مقام دیا تھا لیکن وہ وہاں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، انسان کچھ کمزوری خود دکھاتا ہے پھر آگے شیطان اس کو جو ہے سٹیئر کر کے لے جاتا ہے دور تک، فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور بلند کرتے اسے، ان کے ذریعے جو کرامات ہم نے دی تھی، جو نشانیاں اس کو دکھائی تھی، جو مقام اس کو دیا تھا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی جانب، یعنی زمینی خواہشات کی دلدل میں ہی گھستا چلا گیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کسی مثال ہے، اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اس پر بوجھ ڈالو گے تب بھی وہ تم پر وہ ہانپتا ہے، او تترک ہو یلحس، یا اس کو چھوڑ دو دھتکارو تب بھی وہ ہانپے گا، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی اور بہت بڑی بری مثال ہے جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، بس اے نبی سناتے رہیے اس طرح کا بیان قصے تاکہ وہ غور و فکر پر آمادہ ہوں، بہرحال دنیا کے لالچ میں یا کسی عورت کے چکر میں وہ اپنی ساری جو بھی ہے مقام کھو بیٹھا اور پھر وہ دنیا داری کے پیچھے ہی چل پڑا، حالانکہ اللہ نے اسے بہت اونچا مقام دیا تھا، ایسی محرومی بھی ہوتی ہے اگر انسان بے احتیاطی کرے، ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے، من یهد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہے ہدایت یافتہ، یعنی اللہ کی توفیق بھی شامل ہوتی ہے، یہ ہدایت کا قانون قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، جو خود خواہش رکھتا ہو سیدھے رستے پر آنے کی اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یہ بھی اس کا قانون ہے، لیکن بہرحال توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو کوئی ہدایت یافتہ ہوگا، ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، یعنی جس کے جو ہدایت کا متلاشی ہی نہیں ہے، آنا ہی نہیں چاہتا، اور پھر اللہ بھی اس کی گمراہی پر مہر ثبت کر دیتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، مراد یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جہنم رسید ہوگی، جہنم میں جھونکی جائے گی، اس امتحان میں ناکام ہوگی، یہی بات آخری پارے میں اس چھوٹی صورت میں بھی آئی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی پوری نوع انسانی ایک بڑے خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہونے والی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بها، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے دل ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بها، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فیکلٹی دی ہے ان کے اندر وہ ایک فطرت کی آواز ہے، وہ دل دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی امانت اسی کے اندر موجود ہے، لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، صلاحیتیں دی ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے، وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے تو ویسے ٹھیک ہیں، 6x6 ہوگی نظر ان کی، لیکن وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے حیوان دیکھ رہے ہیں، کتے بلی وغیرہ، عبرت پذیری کی نگاہ نہیں رکھتے کہ کسی شے کو دیکھیں اور پھر پہنچیں اصل حقیقت تک، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ تو چوپایوں اور مویشیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی ان کا دیکھنا اور سننا ایسا ہی ہے جیسے حیوانات کا، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں اصل حقیقت سے، یہ جو کہا گیا کہ حیوانات سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حیوانات کو تو اللہ نے وہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے، ان کے اندر تو وہ ڈیوائن اسپارک نہیں ہے، وہ نفخت فیہ من روحی، وہ جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی معرفت ہے. لہذا جن کے اندر یہ ہے، یہ صلاحیت ہے، اور وہ ان حیوانی سطح پر رہیں گے تو وہ بدتر ہیں، اور انہی سے بھر دیا جائے گا جہنم کو. وللہ الاسماء الحسنا، اور سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فادعوہ بہا، تو اسے پکارا کرو ان کے ناموں کے ذریعے سے. یہ بھی ایک اس کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے، اللہ کے نام کے حوالے سے اس کو پکارا، یا رحمان یا رحیم. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو انہیں کہ جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، کجی پیدا کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا کہ جو حرکتیں وہ کرتے رہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ان میں سے کہ جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے، کچھ لوگ ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، حق بات کی تعلیم دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل سے کام لیتے ہیں، یعنی اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، راہ راست پر بھی ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو استہزاء کر رہے ہیں، ان کی اللہ رسی دراز کرتا رہتا ہے، فوری پکڑ نہیں آتی، تو اس سے ان کی ہمتیں اور بڑھتی ہیں، اور ان کے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہم مشرب، ہم نوالا، ہم پیالہ، وہ اور ان کو جو ہے تقویت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسی دراز کیے جاتا ہے، دراز کیے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ سخت ترین عذاب کے مستحق ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر اللہ مہر کر دے. تو سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے، جیسے مچھلی کے حلق میں کانٹا تو آ گیا ہے، کسی نے جو ہے وہ لگایا ہے، جال لگایا کہ کنڈا لگایا، لیکن رسی دراز کرتی ہے، وہ کنڈا پھنسا ہوا ہے، وہ سمجھ رہی ہے مچھلی کے میں آزاد ہوں، لیکن بالآخر پھر وہ رسی کھینچی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پہلے دراز کرتا ہے اور پھر کھینچتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں. اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، بڑی اسٹرانگ ہے. اولم يتفكروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا. مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، یہ جو ان کے ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کوئی جنون کا اثر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں مجنون ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، ہرگز نہیں. ذرا غور تو کرو، ایسا شخص ہوتا، مجنون شخص ایسا ہوتا ہے، اس کا یہ عمل ہے، اس کا یہ کردار ہے، اس کا یہ اخلاق ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر صاف صاف خبردار کر دینے والے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمانوں اور بات اور زمین کی جو سلطنت ہے، جو نظام اللہ نے بنایا ہے. وما خلق الله من شيء، اور جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، کیا ان پر نگاہ نہیں ڈالتے. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور ممکن ہے کہ آ چکا ہو بالکل قریب ہی ان کا معین وقت، مقرر شدہ وقت، دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب. فبأي حديث بعده يؤمنون، تو اب اس سب کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے، کس بات کی تصدیق کریں گے، یعنی اور کس نشانی کا انتظار ہے. ہر طرف آسمان و زمین میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. من يضل الله فلا هادي له، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی جس کی گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کر دے اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، اور وہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی ہی میں بھٹکتے پھریں. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب واقع ہوگی، کب لنگر انداز ہوگی. بہت شور سنتے ہیں قیامت کا، آئے گی آئے گی آئے گی، کب آئے گی. اب یہ بھی ڈھٹائی کا ایک انداز تھا. قل انما علمها عند ربی، فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہی. ثقلت فی السماوات والارض، وہ بڑی بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین پر. کچھ ایسا نقشہ کھینچا گیا جیسے بوجھل جب بادل آتے ہیں اور وہ گھٹائیں اٹھتی ہیں اور بوجھل بادل ہوتے ہیں اور وہ برسنے کے ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت برس سکتے ہیں، اسی طریقے سے قیامت جو ہے وہ کسی بھی وقت اچانک ٹوٹ پڑے گی، آسمانوں اور زمین جو ہیں وہ بوجھل ہو رہے ہیں اس کے بوجھ سے. لا تاتیکم الا بغتا، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے ایسے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ اسی کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ نے اسائنمنٹ یہ دی ہوئی ہے کہ آپ معلوم کریں قیامت کب آئے گی. یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں، وہ جب بھی آئے گی تم اپنی فکر کرو، اپنے اعمال کو درست کرو. تو قیامت کے خبر آنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے اتنی کھود کرید میں مت پڑو. قل انما علمها عند اللہ، فرما دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا خود اپنے حوالے سے بھی، اپنی ذات کے بارے میں بھی، نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا. یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی چاہے. ولو کنت اعلم الغیب، یہ بہت اہم مقام ہے، مسئلہ علم غیب کا جو ہے وہ لوگوں نے الجھا رکھا ہے بہت. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتا غیب کا علم، یعنی کل غیب کا علم، لستکثرت من الخیر، تو میں یقیناً بہت سا خیر، بہت سے فوائد حاصل کر لیتا اس کے ذریعے سے. کہ کل کیا ہونے والا ہے مجھے پہلے سے پتا ہو، نقصان ہونے والا ہے میں پہلے سے بچاؤ کی تدبیر کر لوں. اگر علم غیب ہو تو انسان جو ہے وہ اس کے لیے تو بڑا آسان ہو جائے گا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے کبھی اگر میرے پاس یہ علم غیب ہوتا. تو علم غیب کا اصل معاملہ یہ ہے، وقت تو نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جائیں، کہ یقیناً انبیاء کو غیب میں سے کچھ علم دیا جاتا ہے. وہ جب نبی ہیں ان کو خبریں، وہ خبریں پہنچاتے بھی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر بہت سے مشاہدے بھی کراتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں ہوتے، اور علم غیب میں سے بھی کچھ حصہ دیا جاتا ہے، یہ بھی ہے. لیکن کل علم غیب نہیں ہے کسی کے پاس، صرف اللہ کے پاس. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر نذیر اور بشیر، خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا اس قوم کو جو ایمان لانا چاہے، یعنی فائدہ اس سے وہی اٹھائیں گے جو ایمان لانے کے خواہش مند ہوں گے. والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها، اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا. لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے. فلما تغشاها، پھر جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو، یہ ازدواجی تعلق کے حوالے سے اشارہ ہے. حملت حملا خفیفا، تو عورت اٹھا لیتی ہے ہلکا سا بوجھ، حمل جسے ہم کہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ شروع میں تو وہ بہت ہی ہلکا سا معاملہ ہوگا. فمرت بھی، اور پھر وہ چلتی پھرتی ہے اسی کے ساتھ، اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے. فلما اثقلت، اور جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، اب وضع حمل کا وقت قریب آ رہا ہے. دعوا اللہ ربہما، دونوں دعا کرتے ہیں اپنے رب سے. لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں اولاد عطا کی تندرست، صحیح سالم، بھلا چنگا جو ہے وہ بچہ ہمیں ہو گیا، مل گیا. لنکونن من الشاکرین، تو یقیناً ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے. فلما آتاہما صالحا، اور پھر جب اللہ تعالی نے ان کو صالح بچہ جو ہے وہ عطا فرما دیا. جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اب دونوں جو ہیں وہ شریک ٹھہرانے لگے اس میں کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. یہ فلاں بت پر جو نظر چڑھائی تھی اس کا نتیجہ ہے. اور آج کل ہمارے ہاں بھی فلاں جو ہے وہ مزار پر جو گئے تھے اور چادر چڑھائی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے. فلاں شخص کی جو ہے وہ دعا کا نتیجہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی کرامات کا نتیجہ ہے. اب ادھر اس کو منسوب کر رہے ہیں کسی اور کی طرف. فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند و برتر ہے ان سے کہ جنہیں اللہ کا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ ان کے پاس بھی کوئی اختیار ہے، ہرگز نہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، تو کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں انہیں کہ جو کوئی شے پیدا کر ہی نہیں سکتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اور خاص طور پر جو ان کے بت تھے ان کا معاملہ تو انتہا درجے پہ تھا. ولا یستطیعون لہم نصرا، اور نہیں نہ وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کرنے کی، مدد پر بھی قادر نہیں ہے. ولا انفسهم ينصرون، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، اور اگر تم بلاؤ انہیں سیدھے راستے کی طرف تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہے، دیکھ ہی نہیں رہے. سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموهم ام انتم صامتون، تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی تو بندے ہیں تمہاری طرح، اللہ کی مخلوق ہیں. مثلاً اصل میں جو بتوں کو پکارتے تھے تو اس کے پیچھے شیطانی نظام تھا، شیطان کو پکار رہے ہوتے ہیں، یا فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان سے تو توقعات وابستہ کر لیتے تھے. یہ تو خود مخلوق ہیں، یہ تو سب اللہ کے بندے ہیں. فدعوہم، ذرا پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم، چاہیے انہیں کہ پھر وہ جواب بھی دیں تمہارا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو جواب بھی آنا چاہیے. الہم ارجل یمشون بیہا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہوں؟ تم نے اپنے ان شریکوں کے بت بنا رکھے ہیں، تو وہ جو پاؤں بھی بنائے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی بنائے ہوئے ہیں، تو کیا ایسے پاؤں ہیں ان کے جن سے وہ چل سکتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بیہا، یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکتے ہوں، پکڑ سکتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بیہا، یا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ واقعی دیکھ سکتے ہوں؟ بنا تو دی تم نے موٹی موٹی آنکھیں، لیکن دیکھ تو نہیں سکتے وہ. ام لہم آذان یسمعون بیہا، یا ان کے کوئی کان ہیں ایسے کہ جس سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، فرما دیجئے کہ پکارو اپنے ان شریکوں کو. ثم کیدونی فلا تنظرون، اور پھر کرو میرے خلاف سازشیں، میرے خلاف جو ہے وہ تدبیر اختیار کرو، مکر کرو جو بھی کرنا ہے. فلا تنظرون، اور پھر مجھے مہلت نہ دو، یعنی وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حمایتی، میرا پشپنا، مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے. وہ یتولی الصالحین، اور وہی ہے کہ جو ولایت کا معاملہ رکھتا ہے، دوستی کا تعلق رکھتا ہے نیک بندوں سے، ان کی مدد کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، ہرگز مدد نہیں کر سکتے تمہاری. ولا انفسهم ينصرون، اور وہ تو خود اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہیں، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وان تدعوهم الى الهدى، اور اگر تم انہیں بلاؤ سیدھے راستے کی طرف، لا يسمعوا، وہ تو نہیں سنیں گے. وتراهم ينظرون اليك، اور تم دیکھتے ہو گویا کہ وہ تمہیں تک رہے ہیں، آنکھیں بنائی ہوئی ہیں اور لگتا ایسے ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وهم لا يبصرون، لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کا رویہ اختیار کیجئے، چھوڑ دیے، اگنور کیجئے ان کو. وامر بالعرف، اور آپ نیکی کا حکم دیتے رہیے. واعرض عن الجاہلین، اور ایسے جاہلوں سے اعراض کیجئے، ان سے اپنا پہلو بچا کر گزر جائیں. واما ينزغنك من الشیطان نزغ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو، کوئی جو ہے وسوسہ اندازی پاؤ، فاستعذ باللہ، کوئی وسوسہ آ رہا ہے الٹا سیدھا، فوراً پناہ میں آ جاؤ اللہ کی. شیطان تو تمہیں وسوسہ اندازی بھی کرے گا، تمہیں عجیب و غریب سوالات بھی تمہارے دل میں ڈالے گا، اور تمہیں ورغلائے گا، اور تمہاری جو کمزوریاں ان سے فائدہ بھی اٹھائے گا. ذرا سا غصہ آیا، وہ اشتعال اور دلائے گا کہ انسان چھوٹے سے غصے پر بہت بڑا قدم اٹھا لے. وہ جو اخبارات میں بھی آتا ہے نا، بس چند روپے کی خاطر قتل ہو گیا، تو مسئلہ چند روپے کا نہیں ہوتا. جب وہ اس کے آپس میں جب جھگڑا شروع ہوتا ہے، تو پھر جو غصے میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور سناتے ہیں، اس پر اشتعال بڑھتے بڑھتے وہ وہاں پہنچتا ہے. یہ شیطان ہے جو انسان کے اندر ان چیزوں کو اکساتا ہے اور اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو جیسے ہی شیطانی اکساہٹ محسوس ہو، فوراً پناہ میں آ جاؤ اللہ کی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً زبان پر یہ الفاظ آنے چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس شیطان کے حملے سے بچا لے گا. اسی میں ایک بات اور بھی مضمر ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا، وہ بڑی اونچی چیز ہے اس اعتبار سے. اس کو بچانے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کو پکارنا پڑتا ہے کہ پروردگار تو مجھے بچا لے شیطان مردود سے، تو اللہ تعالیٰ فوراً سنتا ہے اور فریاد کو پہنچتا ہے. انہو سمیع علیم، وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب آ لگتی ہے انہیں کوئی چھیڑ شیطان کی طرف سے، محسوس ہوتا ہے انہیں کوئی وسوسہ اندازی، کوئی اندر اشتعال پیدا ہوتا ہوا، تذکروا، وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں، انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شیطانی حملہ ہے، لہذا اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر ایک دم انہیں حقیقت ان کی آنکھوں کے سامنے کھل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بچا دیتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ تو انہیں اور گھسیٹتے ہیں، کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور اس میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے. ایسی کمپنی ہو کہ جو اس قسم کے سارے غلط اعمال کر رہے ہوں، تو ان سے کوئی شخص نکلنا بھی چاہے گا تو سارے مل کر زور لگائیں گے کہ نہیں، واپس اس کو اس کمپنی میں لایا جائے، ہمارے ساتھ یہ پھر اسی طرح وہ ہو جائے، ہمارے سارے غلط کاموں میں شریک ہو. یعنی یہ ایک نفسیات ہے انسان کی، اور اوپر سے شیطان ہے کہ جو پھر ورغلاتا ہے. ثم لا یقصرون، اور پھر وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، یہ جو کشمکش ہوتی ہے حق و باطل کی، غالب نے اپنے انداز سے کہا ہے نا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو بہرحال خیر و شر کی کشمکش رہتی ہے، اور جو جن کے اندر شر زیادہ ہے شیطان اس کو اور کھینچتا ہے اپنی جانب. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی جب آپ ان کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہیں آتے، ان کے مطالبے پر کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے، فرمائش پر، قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے اپنے پاس سے کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھا دیتے، کوئی معجزہ خود ہی چھانٹ لاؤ. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، فرما دیجئے کہ میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف آتی ہے میرے رب کی جانب سے، میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ کوئی معجزہ تمہیں دکھا سکوں، میں تو اپنے رب کی وحی کا اور اس کے احکامات کا پابند ہوں. هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے، آنکھیں کھول دینے والی باتیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہوں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہو. قرآن مجید کے حوالے سے جو اس پہ آداب ہیں، یا اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اپنی آپس کی گفتگو بند کر دیں، خاموش ہو جائیں. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. واذکر ربک فی نفسک، اور یاد کرتے رہو اپنے رب کو اپنے دل ہی دل میں. تضرعا وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اللہ سے. ودون الجہر من القول، اور ایک ایسی آواز سے کہ جو بلند آوازی سے کم تر ہو، یعنی اللہ کو پکارنے میں بلند آوازی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، پست آوازی کے ساتھ اللہ سے مناجات کرو، اللہ کو پکارو، گڑ گڑاؤ. بالغدو والآصال، صبح اور شام کے اوقات میں. ولا تکن من الغافلین، اور دیکھنا غافلوں میں سے مت ہونا. جب انسان اللہ سے اور آخرت سے غافل ہوتا ہے تبھی زیادہ موقع ملتا ہے شیطان کو اس پر حملہ آور ہونے کا، اور کامیابی کا، شیطان کی کامیابی کا. زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھو. پانچ وقت اللہ نے ہمارے لیے سہولت پیدا کی ہے، یہ اہتمام کیا ہے ہم پر فرض کر کے، فرض نماز کہ ہم اللہ کو یاد کریں دن میں پانچ مرتبہ، تاکہ شیطان کے اور نفس کے حملوں سے بچ سکیں. لیکن اس کے علاوہ بھی حکم ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو. جب ذکر ہو رہا ہوگا تو پھر شیطان تم سے دور رہے گا. ان الذین عند ربک، بے شک وہ کہ جو تمہیں تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے، مقرب فرشتے. لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، یعنی اللہ کے آگے جھکنے میں اور اس سے مناجات کرنے میں، اس سے گڑ گڑانے میں انہیں کوئی عار نہیں ہے، وہ تو کوئی تکبر نہیں رکھتے اس سے کہ ہم اللہ سے کیوں مانگیں اور یہ کریں، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دے رکھا ہے. وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ تو اسی کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں. یہ آیت سورت میں مکمل ہوئی اور آیت سجدہ ہے، اب سجدہ کر لیجیے. اس کے بعد ہے سورہ انفال. تھوڑا سا واپس چلیں، دو سورتیں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہیں وہ مکی سورتیں تھیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور یہ طویل ترین مکی سورتیں ہیں قرآن مجید کی. اب اس کے بعد پھر دو مدنی سورتیں آ رہی ہیں، ان میں سے ایک سورت سورہ انفال ہے اور پھر دوسری سورہ توبہ. یہ سورہ انفال جو ہے 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ غزوہ بدر کے حالات واقعات، اس کا پس منظر اور اس پر اللہ کا تبصرہ، یہ ساری سورت جو ہے اس کے موضوعات غزوہ بدر ہی کے گرد گھوم رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. اے نبی، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، فرما دیجئے کہ مال غنیمت تو بس اللہ اور اس کے رسول ہی کا حق ہے. چونکہ یہ پہلی ہی باقاعدہ جنگ تھی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا کی تھی غزوہ بدر میں، آپ کو معلوم ہے عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور مال غنیمت بھی بہت ہاتھ لگا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا. اس سے پہلے عربوں کے ہاں رواج تھا، جب بھی وہ کہیں شب خون مارتے تھے، کہیں جھڑپ ہوتی تھی کسی سے اور وہاں سے جو ہے فتح مند لوٹتے تھے، تو جو سامان جس کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا، چنانچہ خوب چھینا جھپٹی اس وقت ہوتی تھی. اب اسلام آ گیا، مسلمانوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو لہذا سب کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اب مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے، اللہ کے رسول کیا بتاتے ہیں. تو سوال انہوں نے کیا، لوگوں نے یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں. پہلا جواب دیا گیا قول الانفال للہ والرسول. یہ مال غنیمت جو ہے یہ تو حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا. پس منظر میں یہ بھی تھا کہ اللہ نے تو تمہیں خاص اپنی طرف سے معجزانہ انداز سے ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے. تم بالکل نہتے تھے، ادھر 1000 کا لشکر، تم 313، کوئی میچ ہی نہیں تھا کسی اعتبار سے بھی، اور بظاہر احوال دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے فتح کا کوئی امکان نہیں تھا، قطعاً نہیں. یہ یقیناً ایک بہت بڑی معجزانہ فتح تھی، تو یہ تو اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، تو یہ تو مال جو ہے یہ اس کا اصل حقدار اللہ ہے یا اس کے رسول ہے. لیکن آگے چل کے پھر اس کا قانون بھی بتا دیا تاکہ آئندہ اسلامی فتوحات میں مسلمانوں کو معلوم ہو کہ جب بھی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا تو اس کو ہم نے کیسے تقسیم کرنا ہے، وہ فارمولہ بھی آگے آ جائے گا. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے ہی. اب اس پر مسلمانوں کا ایمان کتنا پختہ ہوا ہوگا اس غزوے کے بعد کہ ہاں کیسے اللہ تعالی نے فتح عطا کی ہے اور کیسے مدد آئی ہے اس کی. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات کی اصلاح رکھو، صلح کی رکھا کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان واقعی اللہ اور رسول کے ساتھ مخلص ہو اور ان کی اطاعت پر کاربند ہو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. ذرا غور کیجئے گا، یعنی اگر مومن ہو تو پھر اور تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے تمہارے پاس سوائے اس کے کہ ہر معاملے میں اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. مومن کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کو رب مان لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ اور رسول مان لیا، اور پھر ہم کہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو ہمارا ایمان بے معنی ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. رب اس کو مانتے ہیں اور چلتے ہیں اس کے راستے پر جو اس کا باغی ہے، منکر ہے، تاغوت ہے ہر معاملے کے اندر، الا ماشاءاللہ. تو اگر واقعی مومن ہو تو بس سیدھا سیدھا تمہارے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بے شک حقیقی مومن تو وہی ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ان کے سامنے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی عظمت جلال اس کے احساس سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وہ تلاوت آیات کے ذریعے قرآن کی آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، انہیں اندر ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا توکل اللہ ہی پر ہے، بھروسہ صرف اللہ پر ہے. غزوہ بدر میں یہی ہوا تھا، نہ مال و اسباب ہیں نہ عددی قوت ہے، تو مسلمان کس برتے پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے. توکل ہے اصل شے. الذین یقیمون الصلاۃ، مزید تفصیل آ رہی ہے سچے مومن کی، وہ لوگ کہ جو نماز بھی قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جو نقشہ اوپر کھینچا گیا ہے جس کردار کا، فرمایا یہ ہیں سچے مومن، حقیقی مومن. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، بڑے اعلی درجات. ومغفرت ورزق کریم، اور بخشش ہے اور بڑی باعزت اللہ نے رزق ان کے لیے تیار رکھا ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اب یہاں پر اصل میں غزوہ بدر کے حالات کا اب ذکر شروع ہوا ہے باقاعدہ. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی جیسے کہ نکالا تھا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت. یہاں پر جو بھی صحیح روایات ہیں اور سیرت نگار ہیں جو واقعی جو قرآن کی تعلیمات کو بھی سمجھ رہے ہیں، سب کی رائے یہ ہے اور شواہد بھی اسی کے ہیں 100%، کہ نکلے تھے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا ایک قافلہ جو تھا وہ شام سے واپس آ رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے 7 مہمات بھیجی تھیں اور یہ 8ویں مہم تھی جس کے لیے آپ نکل رہے تھے. جاتے ہوئے بھی وہ جب قافلہ جا رہا تھا مکے سے شام کی طرف، تب بھی آپ نے مسلمانوں کو بھیجا تھا، انہوں نے تعاقب کیا تھا اس قافلے کا، اور مقصد یہ تھا کہ قریش کو یہ میسج دے دینا کہ اب تمہارے قافلے محفوظ نہیں ہیں. اور وہ کیوں ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ تل کے کھلے گا، کہ بالآخر بیت اللہ کو مشرکین کے قبضے سے نجات دلانے کے لیے اور وہاں سے 360 بتوں کی گندگی دور کر کے اسے واقعی توحید کا مرکز بنانے کے لیے لازم تھا کہ پہلے وہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو، وہ اس کو کانکر کریں گے تب یہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے کیا کریں، مسلمان خود آگے بڑھ کر نہیں جا سکتے جنگ کے لیے، اس لیے کہ سرزمین حرم ہے. وہاں پر بیت اللہ میں، سرزمین حرم میں جنگ کی اجازت ہی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ سانپ کو بل سے نکالا جائے. اب آپ جب مدینہ پہنچ گئے ہیں، اوس و خزرج بھی مسلمان ہو گئے، دونوں قبیلے، ادھر سے تمام مکہ میں جو مسلمان تھے سب کو حکم ہوا سب پہنچو مدینہ، یہاں پر ایک مرکز ہے، یہاں پر اپنی قوت جمع کرو. اب اگلا فیز شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا. ہجرت سے پہلے تک صرف دعوت، صرف دعوت، ہاتھ رو کے رکھو، جواباً ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے، چاہے وہ تمہیں مرنے مارنے پر تل جائیں، ہاتھ باندھے رکھو. کفو ایدیکم. اب آ رہا ہے کہ نہیں، کتبہ علیکم القتال ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، جنگ کرنا تم پر فرض ہو گیا، اب اتنی جمعیت اتنی طاقت ہے کہ اب آگے بڑھ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرانا اب ممکن ہو گیا، لہذا اس کا آپ نے آغاز کر دیا تھا. واپسی پہ وہ قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہی اس کے جو بھی قافلے کے لیڈر تھے گائیڈ کر رہے تھے، انہوں نے میسج بھیج دیا وہاں پر مکے میں کہ میرے قافلے کا تعاقب کیا گیا تھا جاتے ہوئے، اور واپسی پر تو بہت مال جو ہے ساتھ آ رہا ہے، مال تجارت، اور تو میری مدد کے لیے پہنچو. مسلمان نکلے تھے اسی قافلے کے لیے، اسی لیے جنگی تیاری کوئی نہیں تھی، جو جیسے تھا 313 افراد نکل آئے کافی ہے، حالانکہ وہاں تو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں تھے. 1000 کے لشکر کا پتہ ہوتا تو اس کی تیاری اس انداز سے کی جاتی. مدینہ سے کچھ کافی باہر نکل آئے تو پھر وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر جو ہے وہ مکہ سے نکل کے آ رہا ہے اور وہ آپ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے. چونکہ ابو سفیان نے کال بھیج دی تھی کہ بھائی اپنے پیغام بھیج دیا تھا کہ میرے اس قافلے کو خطرہ ہے, میری مدد کو پہنچو, اور وہ موقع بن گیا تھا. اور اس سے پہلے, کچھ ہی پہلے, مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک جو ہے وہ نخلہ کے مقام پہ قتل بھی ہو چکا تھا, اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. اور وہ تھا بھی رجب کا مہینہ, جو مہینے حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے وہ ایک تھا, اور وہ حرمت اس کی پامال ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں. تو پہلے ہی بڑا غیظ و غصہ تھا مشرکین عرب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کہ ہمیں اب انتقام لینا ہے اس شخص کا جس کو قتل کیا گیا تھا, اور ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی. اب وہ تیار ہو کر جو ہیں انہوں نے تیاری کی اور وہ نکل آئے. راستے میں حضور کو پتہ لگ رہا, اور اللہ کی طرف سے کوئی انڈیکیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی کہ اللہ فتح دے گا, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دو, تمہارے پاس آپشنز ہیں, ان دو میں سے کسی کو بھی اختیار کرو گے اس پر اللہ فتح دے دے گا, یا قافلے کی طرف جاؤ اور یا لشکر کی طرف جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان تھا لشکر کی طرف جانے کا. پھر آپ نے مشاورت طلب کی, اور مشاورت کے اندر آپ نے رائے لی کہ اب ایک یہ ہے, اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے, ایک لشکر وہ آ رہا ہے, ایک ہم نکلے تھے قافلے کے لیے. اللہ نے کہا ہے کہ جس کی طرف بھی تم رخ کرو گے, جس ایک کی طرف, اللہ اس پہ تمہیں فتح دے دے گا. صحابہ نے تقاریر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو آپ کے سمجھ میں آئے اور جس سے آپ راضی ہوں, ہم بھی اسی پہ راضی ہیں, جو فیصلہ بھی آپ کریں ہم حاضر ہیں. بہرحال خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ انصار کی طرف سے بھی ایک رسپانس ملے. تو اوس کے جو سردار ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اللہ کے رسول پھر بار بار پوچھ رہے ہیں کیا رائے ہے کیا رائے ہے. وہ سمجھ گئے کہ انصار سے بھی پوچھا جا رہا ہے, کیونکہ جو مہاجرین تھے وہ تو بڑھ چڑھ کر کہہ رہے تھے اللہ کے رسول جو آپ کے دل میں آئے اس سے دم رخ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو مرضی ہو ہر چے باد آباد. انہوں نے بھی یقین دلایا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا, آپ ہمیں حکم دیں تو ہم برک الغمات تک چلے جائیں اپنی اونٹنیوں کو دبلا کرتے ہوئے, اور آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں اپنے جو ہیں وہ سواریوں کو ڈال دیں. بسم اللہ کیجئے جو بھی آپ کی رائے ہو. بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں, ہمیں خامخواہ ایک خطرے کو جو ہے وہ مول لینے کی بجائے جو قافلے کا رستہ ہے وہ اختیار کیا جائے. چند افراد کی یہ رائے بھی آئی. اب یہ ہے پس منظر جس میں یہ آیات نازل ہوئیں اور اس کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسے کہ نبی آپ کو نکالا تھا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. اللہ کو تو معلوم تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور اہل ایمان میں سے ایک گروہ تھا کہ جسے یہ چیز ناپسند ہو رہی تھی. وہ جو چند افراد ان کی خواہش تھی کہ ہم بجائے کفار کے لشکر کی طرف جانے کے ہم قافلے کا اگر تعاقب ہی وہی کریں, تو اس کو ذرا اس پر کمنٹ آ رہا ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے. یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ, وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں. بعد ما تبینا, اس کے بعد کہ وہ حق واضح ہو گیا تھا. اور وہ حق کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو لب و لہجہ, اس سے سب سمجھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہی ہے کہ لشکر سے مقابلہ کیا جائے. لیکن حضور کا رجحان دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ مختلف رائے دے رہے تھے. قرآن مجید نے ان کو زیادہ پن پوائنٹ کیا ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی جو ہے وہ کمزوری کا ظہور نہ ہو. یہ پہلا موقع تھا. کانما یساقون الی الموت, گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف. وہم ینظرون, اور دیکھ رہے ہوں موت کو, ان کی یہ کیفیت ہوئی تھی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, جب اللہ نے وعدہ فرمایا تھا تم سے کہ دو گروہوں میں سے ایک کے بارے میں کہ وہ تو لازماً تمہیں مل جائے گا, اللہ کی طرف سے تمہیں گارنٹی ہے کہ اس پر تم فتح یاب ہوگے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور تم لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ جس میں کانٹا بھی نہ لگے وہ تم کو ملے. اس لیے کہ جو قافلہ ہے اس کے ساتھ تو کچھ چند افراد ہیں اس کے محافظ, اور وہاں 1000 کا لشکر آ رہا ہے اور وہ پوری جنگی تیاری کے ساتھ ہے, تو آسان راستہ تو یہ ہے, آپشن تو یہ ہے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جڑ کاٹ دے کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ سچا ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹا ثابت کر دے اور نیست و نابود کر دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناگوار ہو، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے جواب دیا تمہاری اس فریاد کا، تمہاری دعا کا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ کے جو پے بپے اترنے والے ہوں گے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا تھا اللہ نے یہ جو خوشخبری سنائی تھی کہ فرشتے اتریں گے، یہ بھی تمہاری بشارت کے لیے، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے یہ اللہ نے اس کی تمہیں اطلاع دی تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل بھی مطمئن ہو جائیں، اطمینان پکڑیں، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، باقی جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ جیسے چاہے کرے، وہ فرشتوں کے بغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن تمہاری تسلی کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ 1000 فرشتوں کو بھیجے گا وہ، اور وہ تمہاری مدد کریں گے، اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔